Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba,
Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba, Ramazan merhaba.
ماہِ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہِ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سن ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان،
وہ پیارا علم جو ہمارے دین متین کا ایک حصہ ہے اور جس کے ذریعے سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں، بعض اوقات اس سے انسان لاپرواہی برت جاتا ہے اور اس سے پہلو تہی بھی کر لیتا ہے. آج ہم نے موضوع رکھا اس لیے ہے تاکہ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہو جائے، ہم سب تک یہ بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے کہ علم دین حاصل کرنا اس کی اہمیت کیا ہے اور علم دین حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے یہاں بیان ہوگا. آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو وہ علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتا
جی.
اگر دنیاوی علم ہی ہو تو اس کی بھی افادیت کا کوئی انکار نہیں کرتا، تو علم دین اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا. علم دین ایسی دولت ہے کہ جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی.
واہ.
مشکات شریف کے پہلے شارح حضرت سیدنا امام طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی شرح کے تحت فرماتے ہیں کہ علم کیسی دولت ہے، فرماتے ہیں العلم یزید بالانفاق، علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. والکنز ینقص، اور دنیاوی مال اور خزانہ یہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. والعلم باقن، علم باقی رہنے والی شے ہے. والکنز فان، اور دنیا کا مال و متا ختم ہونے والا ہے. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کی شان میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار الحکمتی و علی بابوہا، میں علم و حکمت کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں علم اور ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا ہے کہ مال تو ختم ہو جائے گا لیکن علم باقی رہے گا. اور علم سے بندہ جب متصف ہوتا ہے تو وہ بادشاہت اور حکومت کرتا ہے. بڑا پیارا محاورہ ہے، کہا جاتا ہے کہ حکمران رعایا پر حکومت کرتے ہیں اور علماء حکمرانوں پر حکومت کرتے ہیں کہ عالم شریعت کا حکم ظاہر کرتا ہے، رب تبارک و تعالی کی شریعت کے حکم کو واضح کرتا ہے اور حکمران اس کا امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا نفاذ کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لولا العلماء لهلك الامراء، اگر علماء نہ ہوں تو حکمران ہلاک ہو جائیں.
دراصل علم دین کی اہمیت جو ہے وہ اس قدر ہے جس سے کوئی بھی عقل و شعور رکھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے.
حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے فرائض کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میں بغیر علم کے فرائض کی ادائیگی پر قادر نہیں ہو سکتا.
اللہ اکبر.
پھر ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے گناہوں سے دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ میں بغیر علم کے گناہوں سے دور نہیں رہ سکتا. جب تک کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں کا شکر کرنا مجھ پر لازم قرار دیا. ارشاد فرماتے ہیں میں بغیر علم کے ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی مجھے مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں میں علم کے بغیر انصاف نہیں کر سکتا. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بلا پر، مصیبت پر صبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا.
اللہ اللہ.
فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے میں مصیبت پر بلا پر صبر نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے شیطان سے دشمنی کا حکم ارشاد فرمایا.
اللہ اکبر.
فرمایا بغیر علم کے میں شیطان سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، شیطان سے بچ نہیں سکتا. تو علم دین کی اہمیت ایسی ہے. اور پھر وہ آیت مقدسہ کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. کہ جو جس شخص کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کس طرح سے عبادت بجا لا سکتا ہے، وہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پانے کے لیے علم دین انتہائی ضروری ہے. سیدنا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی، آپ ایک مصرع ذکر فرماتے ہیں، فرماتے بے علم نہ تماں خدا را شناخت. ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالی کو بھی کوئی شخص نہیں پہچان سکتا. تو یقیناً دین اسلام کے احکام کی بجاوری کے لیے علم دین حاصل کرنا، علم دین کا ہونا لازم اور ضروری ہے.
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں.
ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے.
جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس نے 40 دن تک صبح کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس کی ایک رکعت بھی فوت نہ ہوئی تو اللہ عز و جل اس کے لیے جہنم اور نفاق یعنی منافقت سے آزادی لکھ دیتا ہے. فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے پانچوں نمازوں پر ان کے وضو، اوقات، رکوع، سجود کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ کی اختیار کی کہ یہ اللہ تعالی کا حق ہے، تو اللہ تعالی اس کے جسم کو جہنم پر حرام فرما دے گا. تو نماز جہنم سے بچاتی ہے. جس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے، واقعی ڈرنا ہی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. نماز میں غفلت جہنم میں پہنچا سکتا ہے. یہ نافرمانی کس کی ہے؟ رب تبارک و تعالی کی نافرمانی. حضرت فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون، جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں کے نام سے کیا، اس سے عرض کر رہا ہوں، اس کی زیارت مدنی چینل کے ناظرین کر رہے ہوں گے. نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضی فرمائے گا اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے۔ اللہ کی پناہ۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، بوڑھا زانی، نمبر 2 گمراہ پیشوا، نمبر 3 شراب کا عادی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹا گواہ، نمبر 7 زکات ادا نہ کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظالم، اور نمبر 10 نماز چھوڑنے والا۔ ہاں، نماز چھوڑنے والے کو دگنا یعنی ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ بے نمازی قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، فرشتے اس کے چہرے پر، اس کی پشت پر، اس کے پہلو پر مارتے ہوں گے۔ جنت بے نمازی سے کہے گی، نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تیرے سے ہوں۔ دوزخ بے نمازی سے کلام کرے گی اور کہے گی، تو مجھ سے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، آ میرے قریب آ، خدا کی قسم مجھ میں تجھے سخت عذاب ہوگا۔ پھر بے نمازی کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا، اور بے نمازی تیز رفتار تیر کی مانند جہنم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ پھر بے نمازی کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے، اور وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، جہاں فرعون، حامان اور قارون ہوں گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں، آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر۔
کبھی ایسا ہوا کہ کرتے یا شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے اوپر نیچے ہو گئے ہوں، کبھی ایسا بھی ہوا ہوتا ہے بازوں کے ساتھ کہ موزہ پہن رہے ہیں، پہ پہننے کے بعد پتا چلا رہا ہے الٹا موزہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، راستے میں کوئی کہتا ہے بھائی سائڈ اسٹینڈ تو صحیح کر لو، گر جاؤ گے۔ اس کی ایک وجہ بے توجہ ہی ہوتی ہے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد اوقات بھاگو تو پیچھے سے آواز آتی ہے، چابی تو لے جائیے، باہر نکلتے تو پتا چلتا وہ پرس بھول گیا، تو رومال ہی بھول گیا نزلہ تھا اتنا۔ اس کی وجہ ہماری جلد بازی۔ کبھی کبھار پلنگ پہ لیٹیں گے نا، ایسے لیٹیں گے ٹھاک کر کے پلنگ پیچھے سے لگے گی، ارے کیا ہوا، تک کیا رہ گیا۔ یہ سب ہماری بے احتیاطیاں، بے توجہیاں، لاپرواہی میں رہتی ہے۔ کالج، یونیورسٹی، اسکول، لیٹ فیس، لاسٹ مومنٹ پہ جائیں گے، مارا ماری ہوگی لاسٹ مومنٹ، ہر کام ہمارا گویا کہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ کرنے کا ہمارا مزاج۔ پیٹرول ختم ہو گیا، اب کیا کر رہا ہے، ختم ہو گیا، ریزرو لگایا، ریزرو ہوگا، ریزرو ختم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، اب ٹیڑھی کریں گے، ڈبے آٹے کے ڈبے کی طرح ٹنکی کے اوپر ٹھا 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 کر کے ماریں گے، ابھی تھوڑا 2-4 قطرے کاربیٹر میں آئے گا، پھر کک ماریں گے، پھر چلائیں گے۔ اچھا، اس وقت ہماری نیت ہوتی ہوگی، اب جو پہلا پیٹرول پمپ آئے گا نا بھروا لوں گا، اب چل رہی ہے، چل رہی چل رہی ہے، اور چل تو رہی ہے نا، دوسرے پیٹرول پمپ میں بھروا لیں گے، پتا چلا بیچ میں ٹھوس۔ بریک شو کا یہ حال ہے کہ بریک پر پاؤں رکھ رکھ کر نیچے تک رہ گیا، بریک زمین سے بریک لگ رہا ہے، مگر حضرت بریک شو صحیح نہیں کروا رہے۔ 100 دفعہ پنچر بنائیں گے، ٹائر نہیں بدلی کریں گے، کوسٹنگ نکال لیجیے گا، ٹائر سستا پڑا تھا، پنچر مہنگے پڑ گئے۔ ہم فجر آخری وقت میں پڑھتے ہیں، زور آخری وقت میں پڑھیں گے، مغرب آخری وقت میں پڑھیں گے، عصر آخری وقت میں پڑھیں گے، عشاء کے لیے جلدی جلدی وتر کا ٹائم، ابھی فجر کا ٹائم شروع ہونے والا ہے، وتر پڑھو، وتر پڑھو، وتر پڑھو، وتر پڑھو، وتر پڑھو، اور جلدی جلدی وتر پڑھیں گے۔ ہمارے مزاج میں لیٹ ہے، تاخیر سے کرنے کی ہم عادی ہیں۔ کسی نے بڑی خوب بات کی ہے کہ جو کل کرنا ہے نا، اس کو رات کو طے کر لے کہ کل کیا کرنا ہے، تاکہ اٹھنے کے بعد پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے کرنا ہے کیا۔ آپ دیکھیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، بعدوں کا سلیپ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ان کو بھاگ بھاگ کے رکعت پڑھنے کا شوق ہے، پاؤں گیلے ہیں، پاؤں سکھانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم نے الارم سیٹ کیا ہوا ہے، ابھی 1 بجا ٹھا کر کے بند کر دیا، پھر سو گئے۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ امیل سنت اٹھے ہوں، الارم بند کیا ہو، پھر لیٹ گئے ہو، نہ یہ ہو سکتا ہے بعدوں کا، یہ ممکن ہے کہ آپ نے اٹھ کر الارم کو اٹھایا ہو۔ دنیا کے جن کامیاب لوگوں کا آپ تذکرے پڑھ لیں، دنیا کے جن کامیاب لوگوں کا تذکرے پڑھ لیں، ان کی سب سے بنیادی بات ملے گی کہ انہوں نے وقت کی قدر کی تھی، انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ میرا اسیزن یہ ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اس صدی میں اگر فہرست تیار کی جائے تو سب سے پہلے ناموں میں میرے پیر کا نام آئے گا۔ ایک شخص 36 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ایک تحریک لے کر چل رہے ہیں،
ایسی عقل، ایسا جدول، اس کے اسکیڈول اور ایسی استقامت اور ایسی پرفیکشن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ 36 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لاکھوں لوگ وابستہ ہو گئے، لاکھوں اسلامی بہن وابستہ ہو گئی، 200 کموبیش ممالک میں پیغام چلا گیا، مگر اس تحریک میں کوئی درار نہیں آئی ہے. صرف یہ نہیں، صرف یہ نہیں کہ کوئی درار نہیں آئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اپنے تو اپنے کوئی غیر بھی ایسا نہیں ملتا جو میرے پیر کے کردار پر انگلی اٹھا سکے.
بڑے بڑے گل گاتے ہیں بھر میں فضلے رب سے
بولو
گئے اتار کے.
تم کامیاب لوگوں کی سیرت پڑھتے ہو، آؤ قیدار مدینہ میں، میں تمہیں دنیا کے کامیاب آدمی کی سیرت دکھاتا ہوں.
مانتے تو بہت لوگ ہوتے ہیں، بولنے میں شرم آتی ہے. ہم تو ویسے کہتے ہیں انسا ہو تو سامنے آئے.
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
سلسلہ صبح رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، غصہ اچھا نہیں. کیسے اچھا نہیں؟ غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ غصے سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ غصہ آتا کیوں ہے؟ غصہ کرنے والوں کو نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں. جی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا،
ٹھیک ہے.
کبھی ایسا ہوگا کہ آپس کے اندر دوست بیٹھے ہوئے ہوں گے،
صحیح،
اب ان کی بھی عادت ہے مذاق کرنے کی، ان کی بھی عادت ہے مذاق کرنے کی، اب کسی موقع پر کسی نے اس کے ساتھ مذاق کر دیا،
جی
اب اس کو چڑھے گا غصہ، اس نے مذاق کیا تو کیا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا رہتا، لیکن یہ بھی ایک سبب بن گیا، یہ مذاق کرنا کسی کے ساتھ، یہ غصہ دلانے کا، بندے کو غصہ آ جاتا ہے. اور غصہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہوگا کہ جناب آپس میں ایک کمپنی ہے اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک نے دوسرے پر بات کس دی، اب وہ بات کا کسنا تھا کہ جناب یہ اٹھ کے چلا گیا. تو اس طرح یہ بھی ایک سبب بنتا ہے غصہ دلانے کا. اچھا ایک اور سبب ہوتا ہے، وہ ہے کہ بندے کو خوش فہمی ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ یعنی عجب جس کو کہا جاتا ہے،
اچھا
خود پسندی، یار میں جو ہے نا اپنے معاملات کے اندر جیسی مجھے معلومات ہے جو میں کرتا ہوں وہ تو شاید کسی اور کو پتہ ہی نہیں.
صحیح.
اب اگر کوئی اس کو آ کر وہ اس کے معاملات کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ کر لیں، اب یہ کہتا ہے کہ یار مجھے زیادہ پتہ ہے آپ کو زیادہ پتہ ہے، اب یہ اپنے آپ کو اپنے وہ جو جس کو بولتے ہیں نا نظریات،
اپنے تجربے کو اور اپنے علم کو، اس بہت ساری چیزوں کو،
اب وہ اسی پر اس کو اعتماد ہوتا ہے،
ٹھیک،
اسی کے اندر وہ اپنے آپ یعنی اپنے آپ کو پسند کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں جو کر سکتا ہوں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک سبب بنتا ہے کہ سامنے والا جب ایسے شخص کے سامنے کوئی گفتگو کرتا ہے یا اصلاح کا پہلو رکھتا ہے تو یہ شخص غصے میں آ جاتا ہے،
ٹھیک.
اچھا اسی طرح ایک اور سبب ہے، وہ سبب کیا ہے؟ تنقید، جو کسی کے اوپر بندہ تنقید کرتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی پر تنقید کرے تو اس شخص کو لازمی سی بات ہے غصہ آئے گا.
دوسرے کی تنقید یہ سب غصے کا سبب بنتی ہے،
دوسرے کی جب اس کے اوپر تنقید کرے گا یہ غصے میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اب جناب یہ بولا کپڑے دیکھیں آپ نے کیسے پہنے ہوئے ہیں، امام دیکھو کیسا باندھا ہوا ہے، چشمہ دیکھو لگایا،
یہاں تو غصہ آنا صحیح ہے، سب ایسے کیوں بول رہا ہے بھائی مجھے، میرا امام میں جیسے باندھوں میں،
تنقید ہے، اب اس تنقید کی بنیاد پر غصہ تو آئے گا اس کو.
اچھا
اب یہ یعنی چند اسباب کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر عام طور پر
حسد بھی تو ایک سبب ہو سکتا ہے نا، بہت بڑا
سبب ہے کہ جناب اندر کے اندر اس کے یہ ہے کہ یار اس کے پاس یہ گاڑی آئی تو گاڑی کیوں آئی، اس کے پاس بائک آئی کیوں آئی، اس نے مکان لے لیا کیوں لے لیا، کل تک تو رینٹ پہ رہ رہا تھا، کل تک تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب یہ اندر سے جل رہا ہے، اب جیسے کوئی چھوٹی سی بھی بات کرے گا نا اس اندر کی اس آگ کی وجہ سے یہ بھڑکے گا،
اس کے منہ سے بم نکلے گا،
نکلے گا اور کیا بولتے ہیں وہ آگ نکلے گی منہ کے اندر سے، اور پھر وہ ہو سکتا ہے دونوں کو
اپنے غصے کا اظہار کر دیں
عاشقان رسول کے سوالات، قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول۔
میں عبد القادر کا نعت تاریخین سے بول رہا ہوں، میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی اسلامی بہن کا منگنی ہو چکا ہے اور ان کے جو جیورات ہیں جو ان کے سسرال سے ملے ہیں، کیا ان کا زکات نکال سکتے ہیں؟
جی، منگنی پر بھی انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، بریسلٹ وغیرہ، تو اب وہ زکات کس پر ہے؟ وہ مالک ہو چکی ہیں یا ابھی شادی کے بعد ملکیت آئے گی، کیا ہوگا؟
جو منگنی کے وقت بطور تحفہ اگر زیورات دے دیے،
ٹھیک ہے،
یا ان کے علاقے میں ایسا عرف ہے کہ منگنی کے وقت ہی زیورات دے دیتے ہیں، اب یہ دے دینا دو طرح کا ہوگا، یا تو تحفہ دے کر ان کو مالک بنا دیا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ مالک ہوگی، ان کے قبضے میں آ گیا تو اب یہ ان زیورات کی مالک ہوں گی، اور دوسری صورت یہی ہے کہ جس طرح شادی کے بعد بھی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مالک بنانے کی، اور دوسری صورت استعمال کرنے کی، یعنی مالک نہیں بنایا جاتا، صرف پہننے کے لیے زیورات دے دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ والی صورت ہے کہ جس میں استعمال کے لیے دیے ہیں، پہننے کے لیے دیے ہیں، مالک نہیں بنایا ہے، تو اس صورت میں یہ ان کی مالک نہیں ہوں گی اور ان زیورات کی ان کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہوں گی،
ٹھیک ہے۔
اور اگر پہلی صورت ہے کہ جس صورت میں مالک بنا دیا گیا ہے، اب اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں، یعنی یہ خود زیورات ہی اتنے ہیں کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہے ہیں، یا ان زیورات کے ساتھ جو ہے وہ چاندی یا نقدی یا مال تجارت میں سے کچھ اور بھی ہے کہ دونوں مل کر نصاب کی 52.5 تولے چاندی کی نصاب کی مقدار کو پہنچ رہے ہیں، اور دیگر شرائط زکوٰۃ یعنی حاجات اصلیہ سے فارغ ہیں، سال گزر چکا ہے، تو اب اس صورت میں یہ صاحب نصاب تو پہلے ہو گئی تھی، سال گزرنے کے اوپر ان زیورات کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔
حضور، اس معاملے میں ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ کنفرمیشن ہے کہ یہ مالک نہیں بنایا جائے، خدا نہ خواستہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو واپس لے لیا جاتا ہے، کیا کہیں گے سوال؟
اس میں اصل میں اعتبار ہوتا ہے عرف کا، یعنی اگر عرف یہ ہو کہ جیسے نکاح میں فقہا نے فرمایا، عرف اگر یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ زیورات بدستور عورت کی ملکیت میں رہتے ہیں، واپس نہیں لیے جاتے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کو مالک بنا دیا گیا، اور اگر نکاح ختم ہونے کے اوپر اس خاندان میں عرف یہ ہے کہ نکاح ختم ہونے پر، یعنی طلاق ہونے پر یا وفات پر، وہ زیورات شوہر کے خاندان والے لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے اس کو مالک نہیں بنایا تھا، صرف پہننے کے لیے دیے تھے،
ٹھیک ہے۔
اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صراحتاً یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے آپ کو مالک بنا دیا ہو،
ٹھیک ہے،
تو اب اگر یہی جو عرف والی صورتیں ہیں اس میں یہی ہو کہ منگنی کرتے وقت ان کو مکمل طور پر مالک بنا دیا جاتا ہے، منگنی ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ واپس نہیں لیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں تو وہ عورت ہی مالک ہوگی، اور اگر منگنی ختم ہونے پر یا نکاح ختم ہونے پر وہ واپس لے لیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ مالک نہیں ہوگی، سوائے یہ کہ کوئی واضح طور پر انہوں نے قبضہ دے کر واضح طور پر یہ نہ کہا ہو کہ میں نے آپ کو مالک کیا، اگر یہ نہیں کہا ہے تو پھر واپس لے لیے جاتے ہیں، تو پھر عرف کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے مالک وہی قرار پائیں گے کہ جنہوں نے یہ دیے تھے،
ٹھیک ہے۔ حضور، اسی سے ریلیٹڈ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ منگنی ہو گئی
جی
2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے عید سے، تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ عید کے اوپر جو ہے وہ کپڑے وغیرہ دینا جو ہے نا یہ لازم ہے، تو کیا کوئی شرعی طور پر منگیتر جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں، وہ اس پر کوئی شرعی طور پر نان نفقہ یا اس طرح کی چیزیں لازم ہو جاتی کہ عید شب رات کے موقع پر وہ لڑکی کے گھر میں کپڑے بھجوائے، جوتے بھجوائے، یا وہ تحفہ ہی کہلائے گا، کیا ہے؟ لیکن اگر نہ دیا جائے نا تو باتیں کی جاتی ہیں، دیکھیں عید آئی انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بالکل دیا ہی نہیں ان لوگوں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟
نان نفقہ تو نکاح کے بعد ہی لازم ہوتا ہے، نکاح سے پہلے کسی پر نان نفقہ کسی کا یوں لازم نہیں ہوتا ازدواجی تعلق کے حوالے سے، جب ازدواجی رشتہ قائم ہوگا تو اس کے بعد ہی نان نفقہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو عام طور پر رواج ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر جہاں منگنی ہوتی ہے تو دے دیتے ہیں, تو یہ بھی دینا نہ لڑکی والوں پر لازم ہے نہ لڑکے والوں پر شرن لازم ہے, کسی پر بھی یہ لازم نہیں ہے. اور اگر یہ دے دیا جاتا ہے تو یہ دے دینا تحفہ کہلائے گا. لیکن ایک صورت اس میں ناجائز کی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اس لیے دے رہا ہے کہ نہ دے گا تو تان و تشنی ہوگی, عزت خراب ہوگی, تو اب اس سے بچنے کے لیے دے رہا ہے تو پھر یہ صورت رشوت کی لگتی ہے کہ اس نے ویسے نہیں دینا, اس لیے دے رہا ہے کہ اپنی عزت بچائے, یا وہ رشتہ توڑ دیں گے تو اب اس لیے دے رہا ہے تاکہ رشتہ برقرار رکھے, تو یہ صورت رشوت کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں اولاً تو یہ کہ منگنی ایک عہد و پیمان ہوتا ہے, وعدہ ہوتا ہے کہ ہاں ایسا آپ کے ساتھ نکاح ہوگا, تو اس میں اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں کہ جو جن کے اوپر شرعی اعتبار سے گرفت ہوتی ہو, رشوت یا ناجائز معاملات ہوتے ہوں, تو ان سے بچنا چاہیے.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشرہ, آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے.
جہنم کیا ہے اور مفتی شفیق صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں کہ جہنم کیا ہے؟
جہنم ایسا وہ سخت مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مسلمانوں کے لیے جنت, نیکوکاروں کے لیے جنت کے انعامات تیار کیے ہیں, طرح طرح کی نعمتوں سے جنت کو نوازا,
جی
اس کے مد مقابل جہنم ہے جو کافروں کے لیے, مشرکوں کے لیے, منافقوں کے لیے اور مجرموں کے لیے, ظالموں کے لیے جہنم کی یہ مقام اور جگہ کو بنایا گیا. اور اتنی سخت, دردناک اور بھیانک وہ مقام ہے جہنم,
اللہ اللہ,
جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جہنم میں آگ کا بھی عذاب ہے اور بکثرت آگ کا ذکر ارشاد فرمایا. اسی جہنم کو دوزخ کہا جاتا ہے اردو میں. فرمایا کہ وہ آگ کا عذاب تو ہے لیکن یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کی مثل نہیں ہے, دنیا کی آگ بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے, یعنی دنیا کی آگ بھی اس چیز سے ڈر اور خوف رکھتی ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے. سمجھانے کے لیے امام غزالی علیہ الرحمہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے, بس جو چیز مشاہدے کے اندر انسان کی ہوتی ہے اس سے انسان ڈرتا بھی ہے. اچھا, دنیا کی آگ بھی تھوڑی سی مختلف کیٹیگری کی ہے. ایک تو ہم وہ جو گھر میں جلاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک وہ آگ جو بطور خاص کسی کیمیکل کے ذریعے سے جلائی جائے, اس کو بجھانا اور ٹھنڈا کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. جب تک عام آگ کو پانی بجھاتی ہے اور ایسی آگ کو پھر ایسے کیمیکل اور ایسی چیزیں ہی بجھانے پر وہ قابو پا سکتی ہیں. تو یہ جتنی بھی سخت سے سخت آگ ہے یہ دنیا کی آگ ہے. فیکٹری میں آگ لگی اور لوگ اندر ہی جو ہے وہ آگ میں جھلس گئے, کتنے خوف زدہ کیفیت اور دل کو ڈرا دینے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ دنیا کی آگ ہے اور یہ دنیا کی آگ تو خود جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے, یہ تو خود جہنم سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے. تو یہ انسان کیسا انسان ہے کہ جو اس آگ سے ڈرتا ہے جو آگ جہنم سے ڈر رہی ہے, اور اس آگ سے نہیں ڈرتا کہ جس کا ایندھن انسان کو بنایا گیا اور جس کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, کہ اے ایمان والو, یہاں ایمان والوں کو ہی خطاب ہو رہا ہے واضح طور پر, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے, جس کا ایندھن پتھر ہے, اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اہل کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ.
الحمدللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں جانشین امیر اہل سنت شہزادہ احتار حاجی عبید رضا تاری مدنی بھی موجود ہیں.
اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے.
آمین آمین.
امیر اہل سنت کو دیکھا ہے کہ جیسے پہلے جب یوں سفر وغیرہ ہوتا تھا,
جی,
تو اب بھی جب سفر ہوتا ہے یا گاڑی میں جو سوار ہوتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد جو ہے وہ احتیاطاً جب وہ کفر سے توبہ کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد یا اللہ گناہ معاف فرما، ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرما، ظاہر و باطن اچھا کر دے، لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، مدینہ شریف میں جلوہ محبوب میں شہادت، جنت الوقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. پھر اس کے بعد یا اللہ یہ دعائیں ہر دعوت اسلامی والے اور والی کے حق میں قبول فرما.
حضور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ جہنم سے بچنے والے کچھ اعمال کا تذکرہ فرمائے کہ کن اعمال کو ہم لے کر جہنم سے بچ سکتے ہیں.
ایک تو کفر ہے، کفر و شرک کے، یہ تو
استغفر اللہ،
یہ تو ایسا عمل ہے کہ اگر بندے کا خاتمہ اگر کفر پر ہوا تو یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں رہے گا. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے.
کوئی کتاب ایسی بتا دیں یا کوئی بیانات ایسے بتا دیں کہ اس کو سنیں تو خوف خدا حاصل ہو جائے، جہنم سے بچنے کا ذہن بن جائے.
جہنم میں لے جانے والے اعمال جی، امیر اہل سنت کے بیانات ہیں، جہنم کی تباہ کاریاں،
پل صراط کی دہشت،
جہنم کے عذابات،
پل صراط
کی دہشت
جی.
تو یہ اس طرح کے بیانات وغیرہ بندہ اگر سنے نا
جی
تو اس کا جو نا یہ مدنی ذہن بن سکتا ہے.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبعۃن یذلہم اللہ فی ظلہ، سات قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا وہ دن ہوگا کہ اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس میں ایک شخص یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، ایسا شخص، ایسا فرد کہ جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے، ففادت عیناہ، تو خدا کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ بروز قیامت عطا فرمائے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے صدقے میں ہمیں رونے والی آنکھیں، تڑپنے والا دل اور سلامت جسم عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ، آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
پہلا مرحلہ، پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں،
ابھی آپ کو کیسا منظر نظر آ رہا ہے؟
ایک بڑا سا گھر ہے، ہرے ہرے درخت ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہے، پانی کا ہوز بھی ہے، آم جہاں غبارے اور تتلی بھی ہے.
اب ذرا پانی پر نظر رکھیں کیونکہ اب ایک مچھلی حرف لے کر آئے گی اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون سا حرف ہے.
یہ تو کاف آ رہا ہے.
اور یہ مچھلی کون سا حرف لا رہی ہے؟
لام.
اور اب مچھلی کون سا حرف لائی ہے؟
قاف.
اب یہ مچھلی کون سا حرف لے کر آ رہی ہے؟
اب مچھلی لا رہی ہے میم.
ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا.
آمین. دوسرا مرحلہ، پیارے مدنی منو اور مدنی منیوں،
ابھی آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے، اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
نیم.
اب آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان کے نام. بتائیے یہ کیا چیز آئی ہے؟
کو
اور یہ کیا آیا ہے؟
مسواک.
اور یہ؟
پیاری سی مسجد آ گئی ہے. یہ تو جبل آ رہا ہے.
اب یہ کیا آیا ہے؟
تسبیح آ گئی.
اب بتائیے اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی؟
جبل یعنی پہاڑ.
جی نہیں،
مسجد.
جی نہیں، یہ بھی نہیں آ رہا. ذرا ذہن پر زور دیں.
مسواک.
جی ہاں، میم سے آتی ہے مسواک. ماشا اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرا.
آمین. تیسرا مرحلہ، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے مقدس مقامات اور نام میم سے آتے ہیں. رکن شامی میں میم ہے تو رکن یمانی میں میم ہے، مستجار میں میم تو مستجاب میں میم، حتیم میں میم ہے تو ملتزم میں بھی میم ہے، حرم میں میم ہے تو احرام میں میم ہے، عمرے میں میم ہے تو میقات میں میم ہے، منا میں میم ہے تو مزدلفہ میں میم ہے، منار میں میم ہے تو استلام میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو منبر میں میم ہے، بیت المقدس میں ہے میم تو مسجد حرام میں میم ہے، جمعہ میں میم تو جنت المعلی میں میم ہے، نماز میں میم ہے تو کلمے میں میم ہے، آمنہ میں میم ہے تو حلیمہ میں میم ہے، مکہ میں میم ہے تو مدینہ میں میم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد میں میم ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے رضا کے مدنی ضیاء کے مرشد پیا کے قربان جاؤں، انہوں نے سکھایا نام محمد.
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
سونا بہت چمکدار ہوتا ہے، عورتیں تو سونے کے ہار پہنتی ہی ہیں، مگر مرد بھی کڑے یا انگوٹھی پہنتے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ کیا مرد سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا اپنے بچوں کو پہنا سکتا ہے؟ اور اگر مرد کو انگوٹھی پہننی ہو تو کون سی پہنے؟
مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. الگ سے مدنی پھول، نابالغ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گناہگار ہوگا. مرد کے لیے وہی انگوٹھی جائز ہے جو مردوں کی انگوٹھی کی طرح ہو، یعنی صرف ایک نگینے کی ہو، کہ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، کہ انگوٹھی نہیں بلکہ چھلا ہے. اور اگر اس میں کہیں نگینے ہو تو اگرچہ وہ چاندی ہی کی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے. اس طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ جائز والی انگوٹھی پہننا یا ایک یا زیادہ چھلے پہننا بھی نہ جائز ہے کہ یہ چھلا انگوٹھی نہیں. عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں، اس میں وزن اور نگینے کی تعداد کی کوئی قید نہیں. اب مرد کون سی انگوٹھی پہن سکتا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجیے. چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک نگ یعنی نگینے کی، پلاسٹک کا ہو، پتھر کا ہو، کوئی نگ ہو.
یہ جو فیروزی کلر کی چیز ہے اس کو نگ کہیں گے، یہ جو نظر آ رہی ہے؟
جی فیروزی گرین، تو یہ نگ کہلاتے ہیں، اسٹون یا نگ، آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے سننے والے. تو ایک نگ ہونا ضروری ہے، اور نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے. البتہ چاندی کا وزن جو ہے نا وہ 4.5 ماشے سے کم ہو، یعنی 4 گرام اوپر 374 374 ملی گرام. چاندی کی انگوٹھی ایک جائز ہے جس میں ایک نگ ہو. نگ کے وزن کی کوئی قید نہیں کتنے وزن ہو، البتہ چاندی جو ہے وہ 4 گرام اوپر 374 374 ملی گرام. تو یہ انگوٹھی پہننا جائز ہے اگر یہ بے حاجت مہر، جس کو اسٹامپ لگانے کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، جو ابھی میں نے وزن جس کا بیان کیا. اور جس کو اسٹامپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر یہ انگوٹھی پہننا چاہے تو ہے جائز، کیونکہ اس کے علاوہ تو کسی دانت کی یا کسی وزن کی جائز ہی نہیں ہے، صرف یہ ایک انگوٹھی جائز ہے. لیکن جس کو اسٹامپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ انگوٹھی پہننے ہی نہیں. مجھے کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ آپ انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے، تو سنت ہے، میں اسٹامپ نہیں لگاتا. اسٹامپ لگانے والا جیسے کوئی قاضی ہو، جج ہو، مفتی ہو، تو پہلے یہ اسٹامپ لگاتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ لکھا ہوا تھا، یہ انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی. لیکن اس دور میں اب انگوٹھی کا چلن نہیں ہے مہر کے لیے، اب وہ اسٹامپ لگائی جاتی ہے، وہ بھی جائز ہے. تو بہرحال یہ کہ انگوٹھی پہننا جو ہے یہ ویسے سنت نہیں ہے، پہنے تو گناہ بھی نہیں ہے، بچنا اچھا ہے، بہتر ہے. جائز انگوٹھی بھی تکبر یا زنانہ پن کا سنگار، یعنی لیڈیز اسٹائل کی ٹپ ٹاپ، یا اور کوئی غرض مضموم یعنی قابل مذمت مقصد نیت میں ہو تو ایک انگوٹھی کیا، اس نیت سے تو اچھے کپڑے پہننے بھی جائز نہیں. عیدین میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، مگر مرد وہی جائز والی انگوٹھی پہنے. عید الفطر اور بقر عید جو آتی ہے تو اس عید میں انگوٹھی پہننا مستحب ہے، پہنے تو ثواب ملے گا مستحب کی نیت سے پہنے گا تو. لیکن یہ کئی کئی انگوٹھیاں جو پہنتے ہیں نا، تو یہ نہیں، مطلب جائز نہیں ہے. اور انگوٹھی جو مرد جائز انگوٹھی بھی پہنے نا، تو بہتر یہ کہ اس کا جو نگینہ ہے نا یہ ہتھیلی کی طرف رکھے، یہاں نہ رکھے، یہ مرد کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
سیا
السلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا مان الخائفین یا رب العالمین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من الشيطان اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور یا غفور یا غفور اے اللہ تیرے بندے ان قیمتی لمحات میں اے پروردگار تیری بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر ہاتھوں کو اٹھا کر تجھ سے مولا مغفرت کا سوال کر رہے ہیں اے اللہ ماہ رمضان تو نے عطا کیا عشرہ رحمت اور مغفرت عطا کیا اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر
کیجیے نگرانی شورا مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر۔
ایک شخص جس نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی اور وہ 22-23 سال کا ہو چکا ہے یا وہ گریجویشن کر چکا ہے اور اس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو اب وہ قرآن کریم پڑھنے کی طرف آتا نہیں، سیکھنے کی طرف آتا نہیں، تو وہ بھی گویا کہ لوگوں سے شرم کر رہا ہوتا ہے، میں بیٹھوں گا لوگ کیا بولیں گے کیا کہیں گے، اس کو ابھی تک یہی نہیں آتا۔
یہ جو پہلو ہے نا، اس میں حیا تو کا کوئی عنصر نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ چکر میں جو ہے نا وہ انسان اپنے بہت ساری ایسی خوبیاں جنہیں یہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا۔
گیدرنگ ہے وہ آرد لا رہی ہوتی ہے، ارے کیا تو تجھے ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آیا، بھائی تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ابھی تک تو نے،
حیا تو اس کو ہم کہیں گے نا، اس بات سے حیا کر رہا ہے کہ جب بروز قیامت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا اور مجھ سے جب میرے اعمال کے بارے پوچھا جائے گا تو اپنے رب کو کیا جواب عرض کروں گا، تو وہ تو اس وقت سے حیا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں عمر کو چھوڑ کر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو تو حیا کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کا تو سپورٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے.
ایک شخص شرم و حیا کی بنا پر کسی نامناسب چیز کی طرف نہیں بڑھتا. اب اس پہ اس کو بولیں گے کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو, پکڑو اس کو سگریٹ پی کے تو دیکھو.
آپ کے وہ دوست یا آپ کی وہ گیدرنگ جو آپ کو بے شرم کر رہی ہے, آپ کو بے حیا کر رہی ہے, آپ کو بد اخلاق کر رہی ہے, اور آپ کے اندر گناہوں کی ایک طلب پیدا کروا رہی ہے, گناہوں کی طرف لے کے جا رہی ہے, اس سے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کریں کہ بس اس سے ختم. ان سے کانٹیکٹ ہی نہ کریں, ان کو اطلاع بھی نہ دیں کہ میرا آپ سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا, اور آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو آپ کو دین کی طرف, اسلام کی طرف, اور اخلاق کی طرف, اور ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لانے والے ہیں.
معاشرے میں آج کل یہ بہت ہے کہ جی دل کا پردہ ہوتا ہے, ظاہری پردے سے کیا ہے؟
کوئی دل کا پردہ نہیں ہوتا. صحابیات نے باقاعدہ پردہ کیا ہے, چہرے کا پردہ کیا ہے, نقاب لیے, چہرہ چھپانے کا بھی ان کے واقعات ملتے ہیں, اور مطلب جسم کے بعض وہ اعضائیں جن کا چھپانا عورت پر فرض ہے, اگر اس کو بھی کھلا رکھتی ہے تو سری گناہگار, اور اگر اس کے اس کھلا رکھنے پر اس کا شوہر یا جو اس کو محرم ہے جو اس کو روک سکتا ہے اور نہیں روکتا, اور اس کو طاقت بھی نہیں روکتا, تو وہ دیوس ہے. یہ شرعی احکام کہاں لے جائیں گے؟ یہ بھی تو احکام شریعتی تو میں بیان کر رہا ہوں, کون منع کرے گا ان شرعی احکام کا؟
جو عورت کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں نا, وہ عورت کی آزادی کا نعرہ نہیں لگاتے, عورت تک پہنچنے کی آزادی کا نعرہ لگا رہے ہو.
مذہبی حلیہ ہی ہوتا ہے, داڑھی بھی ان کی ہوتی ہے, اور وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اسکالرز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. عورتیں آ رہی ہیں, ان کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, اسلام دعا ہو رہی ہے.
جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر. جب یہ پتہ چل جائے گا 500 کے نوٹیں بھی نقلی آئی ہیں مارکیٹ میں تو لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں.
ایسی بات,
دوائیں آئی ہیں مارکیٹوں میں نقلی, لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ پڑتی کہ یہ بے پردگی کرتے ہیں, یہ بے شرمی کرتے ہیں, یہ بے حیائی کرتے ہیں, اس طرح مطلب کہ اجنبی اور اس طرح عورتوں سے پاؤں دبانا اور ان سے ہاتھ ملانا یا ان کو ہاتھ اپنا چبوانا, یہ سب مطلب کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی.
پیر جو ہوتا ہے وہ مشفقانہ ہاتھ اپنی مریدنی کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرے.
میرا بھی ہے بھائیان, میرا پیر تو اپنی بہو کے سامنے بھی نہیں آتا, اپنی بہو کے سامنے آنے میں بھی کتراتا ہے, جبکہ بہو اور سسر کا پردہ نہیں ہے. ہم بھی تو اس علماء کو دیکھتے ہیں نا, امیر سنت ہیں, اور کئی علماء ہیں اور کئی مشائق ہیں زمین پر ہیں جو بالکل شریعت کے اصولوں پر اپنے آپ کو نہ صرف پابند کیے ہوئے ہیں بلکہ ان کے مریدین اس روش پہ چلتے ہیں. امیر سنت کا تو میں معمول یہ دیکھتا ہوں, ان کی تو حیا کا میں بات کروں, ان کی حیا اور ان کا تقوی اور ان کی احتیاط اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی انہوں نے کسی غیر محرم عورت سے انجیکشن کھایا ہو.
ہم نے آپ کا پروگرام شرم و حیا کے بارے میں سنا تو اس وقت میں اور میری بیوی دونوں سن رہے تھے, بہت مزہ آیا. اور کل سے ہی ہمارے گھر میں مدنی برقعہ کی ترکیب بھی بنی اور دوسرے چینل نہ دیکھنے کی ترکیب بھی بنی. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایسے ہی اچھے اچھے مزید ایسے پروگرام لائیں تاکہ ہمارے لیے مزید دین کی جو ہے وہ سمجھ آئے.
آپ کی اس کال سے بڑا حوصلہ بھی ملتا ہے, بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچ کر نیکی کے راستہ چلنے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے, اور اسے یہ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لیتا ہے کہ میں آج سے یہ برا عمل یا برا فعل نہیں کروں گا. وہ واقعی خوش نصیب ہے, اس کو اپنی اس خوش قسمتی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں.
بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل, دعوت اسلامی کی مدنی خبریں, آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
نیکی کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے
دیکھیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے براہ راست مدنی چینل پر ہونے والے پیارے پیارے مدنی مذاکرے.
آپ اپنے اسلام میں ہی بس آپ غوطے لگاتے رہیں, یہ اتنا گہرا سمندر ہے کہ اس کی تہ تک ہی پہنچ نہیں پائیں گے آپ, چلے جا کے دوسرے مذاہب کی آپ بات کریں.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ, رکت و سوز میں ڈوبے دعائے افطار کے مناظر پیش خدمت ہیں.
مجھے رہائی کا پر بانا ہوتا یا رب.
نگران شورا کا سلسلہ مثالی معاشرہ براہ راست مدنی چینل پر.
اسلامی بھائیوں کے بیچ میں جو کھانا کھانے کے لیے جو بیٹھے ہیں, چادر کو اپنے پاؤں کے گرد لپیٹ کے رکھنا یہ بھی حیا ہے. بہت سارا وقت اسلامی بھائیوں کے بیچ میں جب بیٹھیں گے تو آپ نگاہیں جھکا کر بیٹھتے ہیں, یہ بھی حیا ہے. جب کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات پوری ہونے دیتے ہیں کہ اس کی بات کٹے نہ جائے, دیر تک سنتے ہیں, یہ بھی حیا کا ایک نمایاں پہلو ہے. اگر پیر صاحب کے حیا کی بات کریں تو کیا بات ہے.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ دیتے ہیں علم و حکمت سے بھرپور سوالات کے جوابات بعد نماز تراوی مدنی مذاکرے میں براہ راست مدنی چینل پر.
میں تیرے کو بتاتا ہوں, اپڈیٹ تجھے اپڈیٹ دے رہا ہوں, ایسی اپڈیٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک کو بھی نہ بتائے, کسی کا یہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپا لیں اور قبر میں لے جائیں, یہ بھی ثواب کا کام ہے. مسلمان کا عیب چھپانا اور عیب اچھالنا کسی کا یہ گناہ کا کام ہے. ایسا کیا بھی ہے تو اس کی توبہ کیجئے اور توبہ کے تقاضے پورے کیجئے.
حدیث مبارکہ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے, سحری کھاؤ اور اس مبارک کھانے کی طرف آؤ. عاشقان رسول نے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی. رمضان المبارک میں بعد نماز فجر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز میں کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز میں پائچے فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے. مزید کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے, آئیے دیکھتے ہیں.
آگے جو بٹن ہوتے نا آگے, یہ اگر پیٹ کی طرف درزی نے کر دیے تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ آئندہ ٹھیک ہم خیال رکھیں گے, نیا سلوائیں گے تو بٹن آگے رکھوائیں گے, بلکہ وہ لباس آپ پہنیں گے اس کی ریپیئرنگ کروائیں گے, ڈائریکٹ کہ صحیح کروائیں گے اس کو. تو اسی طرح پائچے نیچے جا رہے ہیں اور یہ سنت چھوٹ رہی ہے, تو یہ بھی فوراً سے پیشتر اس کی بھی وہ ترکیب درزی سے کروا لینی چاہیے.
آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی, مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
چلچلاتی دھوپ میں پسینہ بہاتے حالت روزہ میں شکر رب عز و جل کرنے والوں کا سلسلہ, محنت کشوں کا رمضان ملاحظہ کیا, اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیا حال ہے؟
ٹھیک ٹھاک.
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد اسلم.
محمد اسلم, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟
مظفر گڑھ.
مظفر گڑھ سے تعلق ہے. یہاں پر کیا کام کرتے ہیں آپ؟
یہ ریتی بجری
کا. ریت بھی چلاتے ہیں اور ٹرک بھی چلاتے ہیں آپ؟
جی سر.
ماشاءاللہ, ریت بھی لوڈ کرتے ہیں ٹرک بھی چلاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے رمضان کا مبارک مہینہ آپ کیسے گزارتے ہیں؟
ماشاءاللہ صحیح گزر رہا ہے.
ابھی تو ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہو رہا ہے, مدینہ مدینہ ہو رہا ہے.
صحیح تھا, جس کا ایمان صحیح تو اس کا سب کچھ صحیح, جس کا ایمان کمزور ہے تو.
صبح کس طرح ہوتی ہے آپ کی اور شام تک کس طرح معاملات آپ کے چلتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ؟
صبح اٹھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پھر بعد میں کام پہ آ جاتے ہیں, کام وام کرتے ہیں, پھر شام کو چلے جاتے ہیں.
اچھا کتنی ٹرک لوڈ کر کر کے آپ لے کے جاتے ہیں؟
یہ ادھر شہر میں لے کے جاتے ہیں, یہ ادھر کھڑے رہتے ہیں.
کتنے چکر لگتے ہیں دن بھر میں؟
دو لگ جاتے ہیں, تین بھی لگ جاتے ہیں.
دو لگ جاتے ہیں, تین لگ جاتے ہیں. جب روڈ پر گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں, ٹریفک ہوتی ہے, دھواں ہوتا ہے, شور شرابہ ہوتا ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟
یہ تو ہوتا رہتا ہے بس, کوئی کیسے کر سکے کیسے, کبھی کسی کے آنکھوں میں ریت اڑ کے جا رہی ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے.
اچھا آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو رمضان کا مبارک مہینے میں محنت والے کام نہیں بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود روزے میں غفلت کرتے ہیں, غفلت کر بیٹھتے ہیں, روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, کہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟
اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, روزہ رکھیں, یہ تو ایک اہم ہے سب کچھ, روزہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے.
جی دیکھیں یہ اسلام کا اہم ترین کام ہے اور روزہ رکھیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے مبارک میں جب یہ محنت والا کام کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ جو شخص ہمت کرتا ہے, نیکی پر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے, اس کے لیے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں. وہ کوشش تو کرے, جی ہاں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس کے اندر کسی شخص نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راستے ہموار کر دیے. آپ بھی روزہ چھوڑنے کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ راستے خود کھلتے چلے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماما کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟
نور محمد.
نور محمد، آپ کیا کام کرتے ہیں؟
بجری بلاک ملاک چڑھا یہ چڑھا
لوگوں کے گھروں پہ.
ہاں گھروں.
کتنی منزل کے اوپر تک چڑھا لیتا آپ؟
بس تین منزل، چار منزل، دو منزل، ایک منزل، کتنا منزل زیادہ.
کتنا وزن لے کے اوپر جاتے ہیں آپ؟
بس 100 کلو وزن ہے
کم از کم.
ہاں کم تر کم.
اس سے کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے؟
80-90-100 سے اوپر ہے، کم نہیں.
اچھا اچھا، یہ بتایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، آپ صبح میں اٹھتا ہے تو پورا دن کیسے گزارتا ہے اپنا؟ کیسا
پورے دن میں کام نہیں کر، صبح نماز جماعت سے پڑھتا ہے، 6 بجے ادھر اڈے میں آتا ہے، بس گراک میرا لگے گا 11-12 بجے میں بس ختم کیا، بس گھر میں چلا گیا.
کیوں کرتا ہے 11-12 بجے ختم کیوں کرتے ہو؟
بس کام ختم ہوا چلا گیا، روزہ ہے نا.
اچھا.
ہاں یہ روزے سے وجہ زیادہ کام نہیں کرتے.
اچھا، مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، روزے کی وجہ سے یہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کام پر صبح جلدی چلے جاتے ہیں، بہت بھی جلدی ختم کر دیتے ہیں، مگر روزہ نہیں چھوڑتے. روزہ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟
روزہ رکھتا ہے بھائی، ہم نماز نہ تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسلمان ہے نا.
ہاں یہ بات کی انہوں نے پیاری، کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر روزے فرض کیے گئے، اسی لیے ہم روزہ نہیں چھوڑتے، روزہ رکھنا چاہیے. سال کے 11 مہینے تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر ایک مہینہ اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اور جب افطار پہ دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آشکار، نعمتیں آشکار ہوں گی، کہ ہم عام دن کے اندر وہ چیزیں نہیں کھا سکتے جو رمضان میں روزہ رکھتے، تو اللہ تعالیٰ دسترخوان عطا فرماتا ہے.
آخر میں ملاحظہ کیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محکمہ علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
پانی عربی میں ماہ، فارسی میں آب اور انگریزی میں واٹر کہتے ہیں. یہ تمام حیات کے لیے نہایت اہم ہے. پانی نے کرۂ ارض کے 70.9% حصے کو گھیرا ہوا ہے. کیمیائی طور پر یہ 1 آکسیجن اور 2 ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے. اچھے پانی سے اچھی صحت اور گندا پانی بیماریوں کا مجموعہ. موجودہ دور میں صاف پانی کم ہی میسر آتا ہے، جس کے سبب پیٹ کی بیماریوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، پانی انسان کی بنیادی غذا ہے، تو جو پانی ہمیں میسر ہے اسے صحت کے لیے کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے؟ اور صحت مند پانی پینے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
پانی واقعی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ یہ پانی جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اس نے ہم کو مفت عطا فرمایا ہے. اب یہ کہ صحت مند پانی کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ابال کر ٹھنڈا کر کے پیو.
امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں پانی پر، ان کا صوتی پیغام چلا رہے ہیں.
ڈاکٹر طاہر رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا پانی اور اس کی ٹریٹمنٹ سے متعلق سائنسی تحقیقات کا کچھ تجربہ ہے. اس کی روشنی میں یہ عرض ہے کہ شہری علاقوں میں جو واٹر سپلائی کے ذریعے سے پانی مہیا کیا جاتا ہے، تو اس میں جو موجود جراثیم ہوتے ہیں، اگر کوئی گھر میں پانی کو بوائل کر کے استعمال کرنا چاہے اور پانی بہت زیادہ خراب بھی نہ ہو، تو عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی بوائلنگ ٹیمپریچر تک یعنی 100 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور کھولنا شروع کر دیتا ہے، تو اس ٹیمپریچر پر عمومی طور پہ سارے جراثیم موجود جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. کچھ ہیں جو اس سے زیادہ ٹیمپریچر پہ ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہاں پر سب جراثیم کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے. تو پانی کو اتنا بوائل کریں کہ جب بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آ جائے تو 1 یا 2 منٹ کے بعد اس کو بند کر دیا جائے. لیکن کچھ لوگ اس کو کافی دیر تک بوائل کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی عمل تبخیر کے ذریعے سے یعنی پانی اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس کے اندر موجود نمکیات ہیں ان کی شرح پانی میں بڑھنے لگتی ہے. یعنی پانی کے اندر جو نمکیات ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر بوائل کرنے کی وجہ سے ان کی شرح بڑھ جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پانی کے اندر موجود نمکیات کتنے، اگر کم ہیں اور زیادہ دیر تک بوائل کیا ہے تب تو اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن عمومی طور پہ اگر پانی کے اندر نمکیات زیادہ ہیں اور ان کو کافی دیر تک بوائل کیا جائے گا تو پھر پانی کا ٹیسٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور نمکیات کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے. تو پانی کو اتنا ہی بوائل کیا جائے کہ جب بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آ جائے تو دو چار منٹ کے بعد اس کو بند کر دیا جائے, اور پانی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو نتھارتے ہوئے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے, یعنی جو امپیورٹیز نیچے بیٹھ گئی ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے. تو یہ پانی قابل استعمال ہے. عمومی طور پہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے فلٹر لگائے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ بھی بہت اچھا کام کرتے ہیں اگر ان کے بر وقت فلٹر تبدیل کرتے جائیں, اور ان کے اندر جو یو وی لائٹ جس کے ذریعے سے جراثیم کو مارا جاتا ہے وہ اگر اچھی کوالٹی کی لگی ہوئی ہو تو ہم اپنے طور پہ بھی گھر میں فلٹر لگا کے بھی پانی کو کافی حد تک صاف کر سکتے ہیں. جبکہ ایسے علاقے جہاں پہ زیر زمین پانی کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر زیادہ تر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زیر زمین پانی میں نمکیات کی شرح زیادہ ہوتی ہے. اگر پانی ایسی جگہ سے نکالا جا رہا ہے جہاں پر سیپیج ہو رہی ہو, یہاں پہ سیوریج کی, تو وہاں بھی پانی کے اندر جراثیم کی شرح زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ایسے پانی کو بھی بوائل کر کے ہی استعمال کیا جائے, لیکن زیادہ دیر بوائلنگ نہ کی جائے.
ماشاءاللہ, گھروں میں جو چولہے پہ ہم پانی چڑھاتے ہیں تو پانی ابلنے لگے, انڈر ٹیمپریچر کی علامت جو میں سمجھ سکا یہ انہوں نے بتائی. تو اب جب ابلنے لگے پانی تو اب یہ دو چار منٹ میں اتار دے, یہ سمجھ سکا ہوں میں ان کی بات. تو جب یہ ابلنے لگتا ہے تو تقریباً جراثیم جو ہے یہ مارے جاتے ہیں, یعنی کہ بعض جراثیم ہوتے ہیں جو اب بھی نہیں مرتے اتنا ابلنے کے بعد. تو ہو سکتا ہے دو چار منٹ مزید چھوڑنے سے وہ بھی مر جاتے ہوں, لیکن پھر نمکیات کی اس میں مقدار بڑھ جائے گی جتنا زیادہ بوائل کریں گے, تو اس کے فوائد کم ہو جائیں گے. اب اس طرح بوائل کرنا ایک دو بار تو ہو سکتا ہے, یہ روز روز نہیں ہو سکتا کہ سب کے لیے بوائل کرے, ٹھنڈا کرے, پھر کولر میں ڈالے. یہ کولر میں بھی پلاسٹک ہے تو پلاسٹک کے پھر الگ سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہوں گے. گرما گرم ڈالا کولر میں تو پلاسٹک اپنے کیمیکل ہو سکتا ہے پیٹ میں پہنچا کر کچھ نقصانات کرے. تو ہے آزمائش ہے. یہ جو فلٹر گھر میں لگتا ہے گھریلو, اس کا بھی انہوں نے بتایا نا کہ اس کے سسٹم آدمی سیکھ لے اور سسٹمیٹک اس کو استعمال کرے تو یہ بھی جراثیم کا خاتمہ کرتا اور پانی کو پینے کے لائق بناتا ہے. اس کے بھی فوائد ہیں, یہ قدر آسان ہے, بار بار گرم کرنے کی ضرورت اس میں نہیں پڑتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا.